الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وقال في موضع آخر الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن والبدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي قوم يقال لهم الرفضة ألا فلا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكهوهم ولا تتبعوا جنائزهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام قابل صد احترام یور مسلمانوں
حضور علیہ السلام کی سیرت سے بہتر کوئی نسخہ کیمیا نہیں حضور کی شان حضور علیہ السلام کی سیرت دنیا کا سب سے بڑا قیمتی خزانہ قیمتی ذخیرہ ہے سپاہ صحابہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کا نام ہی رسول اللہ کے عشق سے معنون ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کے سپاہی ہیں اور ہم نبی کے سپاہی ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ میں نبی کا سپاہی ہونا شامل ہے سپاہ صحابہ کی مثال ایسے آدمی کی ہے کہ ایک شخص کسی آدمی سے کہتا ہے کہ میں فلاں پیر کا غلام ہوں اور دوسرا شخص اس آدمی سے کہتا ہے کہ میں تو اس کے غلاموں کا بھی غلام ہوں آپ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں اور میں کہتا ہوں میں تو نبی کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. سپاہ صحابہ دو لفظ ہیں, ایک سپاہ اور ایک صحابہ. سپاہ کا معنی ہے صحابہ کے سپاہ, اور صحابہ کا معنی ہے محمد کے سپاہ. سپاہ یعنی صحابہ کے نوکر, اور صحابہ یعنی رسول اللہ کے نوکر. ہم لوگ تو سپاہی ہیں, اور جو سپاہی ہوتا ہے وہ پہرا دیتا ہوا مارا بھی جا سکتا ہے, وہ شہید بھی ہو سکتا ہے, وہ فرائض کی بجا آوری کرتا ہوا دنیا سے رخصت بھی ہو سکتا ہے, اور اس رخصت ہونے پر اسے کوئی تعجب نہیں ہے, اس لیے کہ یہ اس کے فرائض میں شامل ہے, یہ اس کی ڈیوٹی ہے. سپاہ صحابہ رسول اللہ کے غلاموں کی غلام جماعت ہے, کہ ہم نبی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں رسول اللہ کا تو غلام ہوں اور رسول اللہ کے صحابہ کا دشمن ہے. یہ نہیں کہہ سکتا ایک آدمی کہ رسول اللہ تو سب سے اعلیٰ تھے لیکن جو رسول اللہ کے ساتھ سویا ہوا ہے وہ کافر تھا, یہ نہیں ہو سکتا. حضور علیہ السلام کو جس شخص نے دنیا میں سب سے اعلیٰ مانا, سب سے اعلیٰ تسلیم کیا, یہ عقیدہ بنایا کہ رسول اللہ سب سے اعلیٰ ہے, اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کی ہر چیز سب سے اعلیٰ ہے, حتیٰ کہ نبی کا شہر بھی سب سے اعلیٰ ہے, دنیا بھی سب سے اعلیٰ ہے, نبی کا پسینہ بھی سب سے اعلیٰ ہے, نبی کی گلیاں بھی سب سے اعلیٰ ہے, پیغمبر کا خاندان بھی سب سے اعلیٰ ہے, نبی کا علاقہ بھی سب سے اعلیٰ ہے, نبی جس رات کو آئے وہ رات سب سے اعلیٰ ہے, جس دن کو آئے وہ دن سب سے اعلیٰ ہے, حتیٰ کہ رسول اللہ نے جس سواری پہ قدم رکھا وہ سواری سب سے اعلیٰ ہے, جس پتھر پہ رسول اللہ کے قدم آئے وہ پتھر سب سے اعلیٰ ہے, جس گلی سے نبی کا گزر ہوا وہ گلی سب سے اعلیٰ ہے, جس مہینے میں رسول اللہ آئے وہ مہینہ سب سے اعلیٰ ہے. جس وقت یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہوگا کہ رسول سب سے اعلیٰ ہے, تو یہ لازمی اس کا تقاضا, منطقی تقاضا ہے اس بات کا کہ وہ رسول اللہ کی ہر چیز کو سب سے اعلیٰ مانا, رسول اللہ کی ہر بات کو سب سے اعلیٰ مانا, جس چیز کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی اس چیز کا مقام بھی سب سے اعلیٰ تسلیم کرے. ہماری یہ بات عقل نہیں مانتی کہ ایک آدمی یہ کہے کہ پیغمبر کے کندھے پر جو چادر آئی اس چادر کا مقام اتنا اونچا ہے کہ معراج کی رات وہ آسمانوں پر گئی. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے جسم پر جو کمبل آیا اس کمبل کا ذکر قرآن میں آ گیا, جس چادر کا پیغمبر سے نسبت ہو گئی جس کی اس چادر کا ذکر قرآن میں آ گیا. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آج 1400 سال کے بعد حج کرنے جاتا ہوں اور واپس آتا ہوں تو کہتا ہوں یہ مدینے کا رومال ہوا, یہ میں مدینے سے لایا ہوں, آپ سارے مل کر اس رومال کو چومنے لگ جاتے ہیں کہ بھی مدینے کا رومال ہے. ایک آدمی کہتا ہے یہ مدینے کی کھجوریں ہیں, ایک شخص کہتا ہے یہ مدینے کی ٹوپی ہے, آپ بڑھ کر اس کو چومتے ہیں, آپ کہتے ہیں مدینے کا رومال ہے, مدینے کی ٹوپی ہے, مدینہ منورہ کی خاک شفا ہے, مدینہ کی مٹی ہے, مدینہ کا کپڑا ہے, یہ مدینہ سے تسبیح آئی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی بات مدینے کی کہ آنے یا جانے کی نہیں ہے, حالانکہ سب کو پتا ہے کہ کپڑا باہر سے بن کر گیا, رومال باہر سے بن کر گیا, لیکن آپ اس کو چومتے ہیں. آپ یہ مانتے ہیں کہ 1400 صدیاں تو بیت گئی لیکن مدینہ کی برکت آ گئی, 1400 صدیاں تو بیت گئی مدینہ کی ہوا تو اس کو لگ گئی, 1400 صدیاں تو بیت گئی لیکن کھجوروں میں برکت آ گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال کے بعد پیغمبر کے شہر کی کھجوروں میں برکت تو ہے, نبی کی گلیوں میں برکت تو ہے, نبی کے کپڑے میں برکت تو ہے, پیغمبر کے شہر سے جو مٹی آئی اس میں تو برکت ہے, اور نبی کے ساتھ جو صدیق سویا ہوا ہے اس میں برکت نہیں؟ یہ کیسے ہو گیا کہ پیغمبر کے مکے سے برکت مانتے ہو, مکے سے ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ زمزم کا پانی لایا ہوں, زمزم کے پانی میں برکت مانگتے ہو اور زمزم کے پانی نے دنیا کو بتا دیا کہ یہ وہ پانی ہے جس پانی پر ایک پیغمبر کی ایڑی لگی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی پانی کو لگی ہے، اور پانی عرصہ دراز ہو گیا، صدیاں بیت گئی، پانی کا نہ رنگ بدلتا ہے نہ مزہ بدلتا ہے نہ ذائقہ بدلتا ہے۔ میں ایک آدمی کے گھر گیا، میں نے کہا زمزم کا پانی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا تم حج کب کرنے گئے تھے؟ اس نے کہا 14 سال پہلے جب میں حج کر کے آیا تھا تو میں زمزم لایا تھا، اسی ڈبے میں اسی کین میں وہ پانی موجود ہے۔ جب میں نے وہ کین کا پانی پیا اس میں کوئی تبدیلی نہ تھی، رنگ بھی وہی تھا، ذائقہ بھی وہی تھا، مزہ بھی وہی تھا، یعنی یہ تو اس ڈبے میں پانی تھا، اس کنویں میں تو پانی عرصہ دراز سے اور صدیوں پہلے سے ہے، اور صدیاں گزر گئی، پانی نہیں بدلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پانی کو پیغمبر کی ایڑی لگی ہے، جس پانی کو ایڑی لگ جائے وہ پانی نہیں بدلتا۔ ابو بکر عمر کو جسم نبی کا لگا، وہ کیسے بدل گیا؟ پانی نہیں بدلتا۔ اور تو یہ مانتا ہے کہ پانی گرم ہو رہا ہے، چائے پک رہی ہے، پانی گرم ہے، پانی ابلتا ہے تو چائے کی پتی اس میں ڈالتا ہے، ایک لمحہ نہیں گزرتا کہ چائے کی پتی اپنا رنگ دکھاتی ہے، رنگ پانی کا بدل جاتا ہے، یعنی چائے کی پتی میں اتنا اثر ہے کہ لمحہ بغیر، ایک لمحے کے بغیر وہ اپنا اثر دکھائے، اور محمد کی صحبت میں اتنا بھی اثر نہیں کہ 23 سال جو اس کی صحبت میں رہا اس کا ایمان بدل گیا۔ میرے بھائیو، یہاں آپ نے مسجد بنائی ہے، آپ کی اس محلہ شمس پورا میں مسجد ہے۔ اس مسجد کے بننے سے پہلے جب آپ یہاں سے گزرتے تھے تو جوتا سمیت گزرتے تھے، لیکن اب آپ جوتا سمیت نہیں گزر سکتے، آپ کو حکم ہے کہ جوتا پیچھے اتار دیں۔ حالانکہ جگہ تو وہی ہے کہ آج آپ جوتا اتار کر گزر رہے ہیں، اور کل جب مسجد نہیں بنی تھی جوتا سمیت گزرتے تھے۔ کیوں بھائی؟ جگہ بھی وہی ہے، علاقہ بھی وہی ہے، شہر بھی وہی ہے، لیکن آپ جوتا اتار رہے ہیں۔ آپ کو کہنے والا یہ کہے گا کہ کل یہ جگہ عام تھی اس لیے جوتا سمیت گزر گئے، آج یہ جگہ خاص ہو گئی، آج اس کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہو گئی اس لیے جوتا اتار رہے ہیں۔ یعنی جب اس جگہ کی نسبت عام تھی تو جوتا سمیت گزر گئے، اور جب نسبت اللہ کے گھر سے ہو گئی جوتا اتار دیا۔ بھائی ابو بکر اگر اکیلا ابو بکر تھا جو مرضی کہتے، عمر اگر اکیلا عمر تھا جو مرضی کہتے، لیکن جب نسبت ابو بکر کی محمد سے ہو گئی، جب نسبت عمر کی نبی سے ہو گئی، تو پھر ہم تمہیں وہ حکم نہیں لگانے دیں گے جو نسبت سے پہلے تھا۔ اس لیے کہ اگر جگہ نسبت سے پہلے جوتا سمیت گزرنا جائز تھا اور آج جوتا اتارنا جائز، اتارنے کا حکم ہے، تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ ابو بکر نے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا آپ جو مرضی کہتے، عمر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا آپ جو مرضی کہتے، عثمان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا آپ جو مرضی کہتے، لیکن جب صدیق محمد کی جھولی میں آ گیا، جب عمر پیغمبر کے قدموں میں آ گیا، جب عثمان رسول اللہ کے دروازے پہ آ گیا، تو جو آواز لگائے گا میں اس کی زبان کھینچ لوں گا، جو ہاتھ بڑھائے گا میں ہاتھ توڑ دوں گا، جو پاؤں بڑھائے گا میں پاؤں توڑ دوں گا۔ اس لیے کہ جب تک نسبت نہ تھی جو مرضی کہتے، اب نسبت محمد سے ہو گئی، جب نسبت نبی سے ہو گئی تو حکم بھی بدل گیا۔ میرے بھائیو، یہ بات ماننا پڑے گی کہ رسول اللہ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ رسول اللہ کا مقام ماننا پڑے گا یا نہیں پڑے گا کہ رسول اللہ کا مقام سب سے، اور جس چیز کی نسبت نبوت سے ہو گئی اس کا مقام بھی سب سے اعلیٰ۔ بات نسبت کی ہے، کہو بات صحابہ کی نسبت نبی سے ہو گئی، آپ ان کو کیا کہو گے؟ ہم صحابہ کو کیوں مانتے ہیں؟ صحابہ کی عظمت کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نسبت نبوت سے ہو گئی۔ اور یہاں بات رشتہ داری کی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا کہ جی صحابہ کا فلاں آدمی نبی کا رشتہ دار ہے اس لیے یہ بات نہیں۔ رشتہ دار تو نبی کا ابو لہب بھی ہے، بتاؤ ابو لہب رسول اللہ کا سکا چچا نہیں تھا؟ تو کیا ہوا؟ ابو لہب رسول اللہ کا سکا چچا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، سکا چچا ہے، قرآن کہتا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے پاؤں ٹوٹ جائیں۔ نبی کا رشتہ دار ہے، مکہ کا رہنے والا ہے، پیغمبر کا چہرہ بھی دیکھنے والا ہے، لیکن چہرہ دیکھنا تو ہے، مکے میں رہنا تو ہے، عربی زبان تو آتی ہے، کعبے کی زیارت تو کرتا ہے، لیکن اس کی نسبت رسول اللہ سے نہیں ہوئی، اس کی نسبت رسول اللہ سے۔ تو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب عربی کا لفظ ہے، عربی زبان میں ابو لہب کا معنی کیا ہے؟ ابو لہب کا نام ہے عبد العزا، عزا کا بندہ، عزا بت کا بندہ، لیکن ابو لہب عربی کا لفظ ہے، عربی میں ابو لہب کا معنی کہ اتنا خوبصورت کہ جس کا حسن شولہ مارتا ہے، لہب عربی میں شولے کو کہتے ہیں، ایسا حسین و جمیل کہ جس کے حسن سے شولہ نکلتا ہے، ابو لہب کا معنی ہی، لیکن اتنا خوبصورت کہ جس کے حسن سے شولہ نکلتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، کیونکہ نسبت نبی سے نہیں ہوئی تو قرآن نے کہا اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اس کے پاؤں ٹوٹ جائے۔ لیکن ایک شخص ہے، وہ تو نبی کا رشتہ دار بھی نہیں تھا، وہ تو مکے میں رہنے والا بھی نہیں تھا، اس کا تو رنگ بھی کالا تھا، وہ تو آیا بھی مکے میں دور سے تھا، وہ تو حبشے کا رہنے والا تھا، اس کی نسبت نبوت سے ہو گئی تھی، اس کو مرتبہ اتنا ملا تھا کہ وہ ٹہلتا مکے کی گلیوں میں تھا اور اس کے قدموں کا کھٹکا جنت میں ہو رہا، نسبت نبی سے ہو گئی۔ کہو نسبت نبی سے۔ میرے بھائیو، صحابہ کی نسبت نبی سے ہو گئی، صحابہ کے خلاف کوئی بات ہم نہیں سن سکتے، کیوں کہ صحابہ کی نسبت نبی سے ہو گئی۔ صحابہ کی نسبت کس سے ہو گئی؟ ایک آدمی صحابہ کا غلام اپنے آپ کو کہے تو اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ وہ صحابہ کا غلام ہے، حقیقت میں وہ رسول اللہ کا غلام، حقیقت میں وہ محمد مصطفیٰ کا غلام۔ میں پیغمبر کے چہرے کا ذکر کروں، یہ نبی کی سیرت ہے، میں نبی کی زلفوں کا ذکر کروں، یہ نبی کی سیرت ہے، میں پیغمبر کے نالین کا ذکر کروں، یہ نبی کی سیرت ہے، میں رسول اللہ کی پیدائش کا ذکر کروں، یہ نبی کی سیرت ہے، میں پیغمبر کے بچپن کا ذکر کروں، یہ نبی کی سیرت ہے، لڑکپن کا ذکر کروں، نبی کی سیرت ہے، جوانی کا ذکر کروں، نبی کی سیرت ہے، 13 سالی مکی زندگی کا ذکر کروں، نبی کی سیرت ہے، 10 سال کی مدنی زندگی کا ذکر کروں، نبی کی سیرت ہے، پیغمبر نے ہاتھ اوپر اٹھائے، چاند 2 ٹکڑے ہو کر جھولی میں آ گیا، یہ نبی کی سیرت ہے، پیغمبر کے حسن کا ذکر کروں، یہ نبی کی سیرت ہے، لفظ محمد پہ ساری رات تقریر کروں، یہ نبی کی سیرت ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھو کہ پیغمبر کے نام کا ذکر کرنا بھی نبی کی سیرت ہے، پیغمبر کے چہرے کا ذکر کرنا بھی نبی کی سیرت ہے، اور نبی کی ختم نبوت کا ذکر کرنا بھی نبی کی سیرت ہے، اور اگر میں حضرت بلال کا ذکر کروں تو یہ بھی نبی کی سیرت ہے۔ اس لیے سیرت ہے کہ بلال حبشی نے جو تقویٰ اختیار کیا ہے، وہ تقویٰ رسول اللہ کی تصویر ہے، ابو بکر کی جو صداقت ہے یہ رسول اللہ کی تصویر ہے، اب عمر فاروق کی عدالت ہے یہ رسول اللہ کی عدالت کی تصویر ہے، فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی کی جو شرافت ہے یہ رسول اللہ کی شرافت کی تصویر ہے، علی کی شجاعت ہے یہ کملی والے کی شجاعت کی تصویر ہے، تمام صحابہ رسول اللہ کی عظمتوں کا پرتو ہے، تمام صحابہ پیغمبر کی عظمتوں کا شاہکار ہے، تمام صحابہ رسول اللہ کے علم فضل کا شاہکار ہے، تمام صحابہ پیغمبر کے کمالات کا آئینہ ہے، تمام صحابہ رسول اللہ کی عظمتوں کا آئینہ ہے، پیغمبر کے جتنے بھی کمالات ہیں ہر کمال ہر صحابی میں موجود ہے، اگر کسی صحابی میں تقویٰ ہے تو حقیقت میں وہ تقویٰ رسول اللہ کا ہے، ہر صحابی میں جو علم ہے حقیقت میں وہ علم رسول اللہ کا ہے، ہر صحابی میں جو کمال ہے حقیقت میں وہ کمال رسول اللہ کا ہے، اس لیے کہ ان کو سب کچھ پیغمبر سے ملا، نبی کی صحبت سے ملا، نبی کے پیار سے ملا، پیغمبر کو انہوں نے جنگوں میں دیکھا، رسول اللہ کو مکے میں دیکھا، مدینے میں دیکھا، بازاروں میں دیکھا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پیغمبر کو تو مانتا رہوں، نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتا رہوں، نبی کو تو مانتا ہوں اور پیغمبر کے دوستوں کو گالیاں دیتا رہوں، نبی کو تو مانتا رہوں پیغمبر کے ساتھ سونے والوں کو کافر کہتا رہوں، نبی کو تو مانتا رہوں پیغمبر کے ساتھ سونے والوں کو منافق کہتا رہوں۔ جو شخص نبی کو مانتا ہے صحابہ کو نہیں مانتا، وہ دجال ہے، وہ قصاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے، وہ منافق ہے۔ پیغمبر کو مانتے ہو تو اس پتھر کو بھی ماننا پڑے گا جس پہ پیغمبر کا قدم آیا، پیغمبر کو مانتے ہو اس سوار
سواری سے پیار کرنا ہوگا جس پہ نبی سوار ہوئے. نبی کو مانتے ہو تو اس چادر سے پیار کرنا پڑے گا جو نبی کے چکندے پہ آئی. نبی کو مانتے ہو تو حبشہ کے بلال کو ماننا پڑے گا, سمیہ کو ماننا پڑے گا, سلمان کو ماننا پڑے گا, طلحہ و زبیر کو ماننا پڑے گا. اس لیے کہ ان کا ماننا حقیقت میں محمد کے کمالات کو ماننا ہے, ان کا ماننا حقیقت میں پیغمبر کی صداقتوں کا, نبی کی عظمتوں کا, نبی کی رفعتوں کا, نبی کی بلندیوں کا, نبی کے کمالات کا, احساس کا, پیغمبر کے تقوی کا, طہارت کا برتاؤ ہے. ایک ایک صحابی محمد کی تصویر. میری طرف آپ کی توجہ ہے, میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ نے میری بات کی طرف توجہ کی تو میں رسول اللہ کی سیرت کا انشاءاللہ ایک نیا باب آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں. آیا آپ کی توجہ؟ نہیں, آپ کی توجہ نہیں ہے. آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نبی کی شان کے لیے ایک نیا باب آپ کے سامنے میں کھولوں؟ آپ کی توجہ ہونی چاہیے. چاہیے یا نہیں ہے توجہ آپ کی؟ تو میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے, ورفعنا لک اے پیغمبر, ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا, ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا, ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا, ہم نے تیرے کمالات کو اونچا کر دیا. اونچا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کا نام لاؤڈ اسپیکر میں پکار دیا تو اونچا ہو گیا, حضور کا نام چٹان پہ لے لیا تو اونچا ہو گیا. نہیں, یہ مطلب نہیں. اونچا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اے کملی والے, جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا. اللہ فرما رہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی, جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا بھی نام ہوگا, جہاں میری بات ہوگی وہاں تیری بھی بات ہوگی, جہاں میری کہانی ہوگی وہاں تیری بھی کہانی ہوگی. آدم سے پہلے اللہ فرماتے ہیں آدم سے پہلے میرا ذکر, آدم سے پہلے تیرا ذکر, آدم کے بعد میرا ذکر, آدم کے بعد تیرا ذکر, ہر پیغمبر کی محفل میں میرا ذکر, ہر پیغمبر کی محفل میں تیرا ذکر. اسی لیے حفیظ طائب نے کہا, تکبیر میں, کلمے میں, نمازوں میں, اذان میں, اے نام الہی سے ملا نام محمد. فرماتے تھے یہ آدم کے مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد, اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو, جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد. ورفعنا لک آدم علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا, اپنے بیٹے شیش علیہ السلام سے کہا, بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرے جانے کے بعد کسی چیز کی ضرورت پڑے تو خدا سے مانگا کر, اگر دعا قبول نہ ہو تو اپنی دعا میں محمد کا نام لے لیا کر, پیغمبر پہ درود پڑھ دیا کر. شیش علیہ السلام نے فرمایا, ابا جان میں نے تو محمد مصطفیٰ کا نام آج سنا ہے. یہ بات شمائل رسول علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی کی کتاب جو بیروت سے چھپی ہے اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان آپ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہ ہو اپنی دعا میں محمد رسول اللہ پہ درود پڑھ دیا کر, میں نے تو محمد کا نام آج سنا ہے. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا, بیٹا تو نے تو آج نام سنا ہے, میں جنت سے آیا ہوں, میں نے جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا کہ پتے پہ محمد کا نام نہ لکھا. ورفعنا لک اے پیغمبر, ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا, ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا. قرآن پاک کیا کہتا ہے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے, انبیاء سے پہلے روحوں کا جلسہ کیا, ان روحوں میں انبیاء کی جماعت تھی, سارے پیغمبروں کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا, ایک تم بھی جلسہ کرتے ہو, ایک میں بھی جلسہ کرتا ہوں, ایک مسلم لیگ کا جلسہ ہے, ایک پیپل پارٹی کا جلسہ ہے, ایک سیاسی جماعتوں کا جلسہ ہے, ایک مذہبی جماعتوں کا جلسہ ہے, لیکن ان جلسوں میں میں اور آپ سامعین ہوں گے, لیکن اس جلسے پہ میں قربان جاؤں کہ جس جلسے میں سامعین پیغمبروں کی جماعت ہے اور جس جلسے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اے کملی والے اس جلسے کو یاد کر, اس وقت کو یاد کر کہ جب میں نے سارے انبیاء کی روحوں کا جلسہ کیا اور جلسہ کر کے میں نے ان سے کہا لما آتی تم من کتاب و حکمت، اے نبیوں میں تمہیں کتاب بھی دوں گا تمہیں نبوت بھی دوں گا، کس شرط پہ؟ کہ سم جاکم رسول، تمہارے بعد کافر زمان نبی آئے گا مصدق کل ما معکم، وہ تمہاری تصدیق کرے گا، وہ کہے گا تورات سچی تھی، وہ کہے گا انجیل سچی تھی، وہ کہے گا زبور سچی تھی، وہ کہے گا سارے انبیاء اور تم سچے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ سم جاکم رسول مصدق کل ما معکم لتؤمنن به ولا تنصرن، آج سارے نبیوں کی روحوں اس نبی کی نبوت پر ایمان لاؤ، کہو کہ محمد ہمارا نبی ہے، کہو کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لتؤمنن به ولا تنصرن، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ انبیاء سے کہا گیا قال اقررتم، اللہ نے فرمایا اے نبی اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم اسری، اور تم اس بات پہ پکے ہو کہ محمد ہمارا بھی نبی ہے، تو قرآن کہتا ہے انبیاء نے کیا جواب دیا، جو جواب انبیاء کی روحوں نے دیا اللہ نے اس جواب کو بھی قرآن کے ٹیپ پہ محفوظ کر لیا، قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد ہمارا بھی نبی ہے، قالوا اقررنا قال فشهدوا، اللہ نے فرمایا تم اقرار کرتے ہو تو پھر گواہ ہو جاؤ، قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم بھی گواہ ہو میں بھی گواہ ہوں کہ محمد ساری کائنات کا نبی ہے، اب دیکھو تو صحیح چیچا وطنی کے لوگوں یہ جلسہ کتنا نرالا تھا کہ جس جلسے میں سامعین انبیاء کی جماعت تھی، مقرر بھی خدا تھا، صدر بھی خدا تھا، اور موضوع شان مصطفیٰ تھا، ورفعنا لک، ہے توجہ میری طرف، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ نے اپنے نبی کا ذکر اونچا کیا یا نہیں کیا، انبیاء کی محفل میں نبی کا نام آیا یا نہیں آیا، جتنے انبیاء ہیں، میں جو سیرت کا نیا باب آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر پیغمبر میں جو کمال ہے وہ کمال حقیقت میں رسول اللہ میں ہے، یہ یاد رکھیں، ہر پیغمبر میں جو کمال ہے وہ کمال حقیقت میں رسول اللہ میں ہے، ہر صحابی میں جو کمال ہے وہ کمال حقیقت میں رسول اللہ میں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ کے خاندان میں جو کمال ہے وہ کمال بھی رسول اللہ میں ساتھ موجود ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ کی اولاد میں، رسول اللہ کی بیویوں میں، رسول اللہ کے خاندان میں جو ناموں میں کمالات ہے وہ ناموں کا کمال بھی رسول اللہ میں موجود ہے، نہیں بولیے جتنے بھی کمالات ہیں وہ سارے کے سارے کمالات رسول اللہ میں موجود ہیں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فضاؤں پہ اڑا دیا، آسمانوں پہ اڑا دیا، کیوں اڑایا، کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ سلیمان کی سواری ہواؤں میں اڑ رہی ہے، فضاؤں میں اڑ رہی ہے، حقیقت میں اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے لوگوں ایک یہ نبی ہے جس کی سواری ہواؤں میں اڑی، اور قرآن کہتے ہیں مسخر نہ لہ رہی، ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا، ہم نے دریاؤں کو مسخر کر دیا، لوگ حیران ہو گئے کہ سلیمان کی سواری ہواؤں میں اڑ رہی ہے، فضاؤں میں اڑ رہی ہے، حقیقت میں اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ سلیمان کی سواری ہواؤں میں اڑی، فضاؤں میں اڑی، لیکن آؤ میں تمہیں دکھاؤں میرے محمد کی سواری وہاں پہنچی، نہ جہاں نہ جبریل پہنچا نہ کوئی پیغمبر پہنچا، ورفعنا لک، حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا، عورتوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، لوگ پریشان ہو گئے کہ ایسا حسین و جمیل پیغمبر کہ جس کے دیکھنے سے انگلیاں کٹا ڈالی، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، لیکن جن لوگوں نے میرے محمد کو دیکھا انہوں نے گردنیں کٹا ڈالی، ورفعنا لک، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا ربی ارینی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز آئی لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی تو جبریل کو نوکر بنا کر میرے نبی کا دروان بنا دیا، اور کہا کہ اے پیغمبر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اے پیغمبر جس عرش پر آج تک کوئی نہیں جا سکا آج خدا نے اسی عرش پر تیری دعوت کر رکھی، ورفعنا لک، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ نے دعا مانگی ربی اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن جب میرے کملی والے کی باری آئی تو میرے نبی کو کہنا نہیں پڑا کہ میرا سینہ کھول دے، بلکہ اللہ نے خود فرمایا الم نشرح لک صدر، یہ کوئی ٹیپ ریکارڈ تو نہیں لگی ہوئی جو چلتی رہے گی، ہے توجہ میری طرف، آپ کی پوری توجہ ہوگی تو میری بات ہوگی، جب پار ہی پڑ جائے تو دیکھ ہونا دروشری پڑھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آئی تو میرے نبی کو کہنا نہیں پڑا کہ میرا سینہ کھول دے، بلکہ آواز آئی الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر تیرے کہنے سے پہلے ہم نے تیرا سینہ کھول دیا، ورفعنا لک، ورفعنا لک، میرے بھائیوں آسمانوں سے کتابیں اور بھی بڑی اتری، کتابیں اتری، صحیفے اترے، 127 صحیفے آسمان سے اترے، چار کتابیں اتری، ان صحیفوں کو دیکھو، ان کتابوں کو دیکھو، تمہیں ان کتابوں کے اترنے میں بھی نبی کی شان نظر آئے گی. توجہ کیجیے، 127 صحیفے آسمانوں سے اترے، پیغمبر نے پیغمبروں پہ اترے، صحیفے آئے، صحیفے لوگوں کو پڑھ کر سنائے گئے، لیکن کیسے کیسے اترے کہ نبیوں کو پابند کر دیا گیا کہ فلاں فلاں جگہ پر بیٹھ جاؤ تمہیں صحیفہ ملے گا. چار بڑی کتابیں اتری، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا موسیٰ طور پہاڑ پہ جاؤ، 40 دن کا چلہ کرو، میں تجھے کتاب دوں گا. عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے عیسیٰ اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، وہاں تمہیں کتاب دوں گا. اور داؤد علیہ السلام سے کہا گیا کہ زبور تمہیں تب ملے گی کہ اپنے معبد میں بیٹھ جاؤ، وہاں بھی تم چلہ کرو. یعنی داؤد علیہ السلام کو زبور دینے کے لیے گھر میں پابند کر دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دینے کے لیے عبادت خانے میں پابند کر دیا گیا، موسیٰ کو تورات دینے کے لیے طور پہاڑ پہ پابند کر دیا گیا. لیکن آؤ تو صحیح، میرے کملی والے کو تو دیکھو، میرے مصطفیٰ کو تو دیکھو، کہ قرآن جب اترنے کا وقت آیا تو میرے نبی کو کسی جگہ کا پابند نہیں کیا گیا. میرا نبی غار میں تھا، قرآن کو غار میں بھیج دیا. میرا نبی مکے میں تھا، قرآن کو مکے میں بھیج دیا. میرا نبی مدینے میں تھا، قرآن کو مدینے میں بھیج دیا. میرا نبی بازار میں تھا، قرآن کو بازار میں بھیج دیا. اور میرا نبی گلیوں میں تھا، قرآن کو گلیوں میں بھیج دیا. حتیٰ کہ میرا پیغمبر بدر میں، قرآن بدر میں، میرا نبی احد میں، قرآن احد میں، میرا نبی خندق میں، قرآن خندق میں، میرا نبی تبوک میں، قرآن تبوک میں، میرا نبی عشیرہ میں، قرآن عشیرہ میں، اور میرا پیغمبر عرفات میں، قرآن عرفات میں، میرا نبی صفا مروا میں، قرآن صفا مروا میں، حتیٰ کہ میرا محمد عائشہ کے بستر پہ، قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ.
ورفانا لکا. میرے بھائیوں، رسول اللہ نے دنیا میں آنا تھا، میرے کملی والے نے آنا تھا، اس کے لیے راستہ بنایا گیا، اس کے لیے محفل کو سجایا گیا، اس کے لیے کون و مکان کو سجایا گیا. اس لیے اقبال سہیل کہتا ہے، کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا کتاب خیر العمم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نکاح اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. اگر میرا نبی نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. آگے چلے، علامہ اقبال شاعر مشرق سے پوچھا گیا تو انہوں نے اسی فلسفے کو بیان کیا کہ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. ذوق تازہ ہے ذوق تازہ شعر سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں ہوا کی روڑے مارے جا رہا ہوں؟ آ رہے ہیں شعر ہوا کی روڑے تو نہیں مار رہے، یہ سمجھ ہوں گا تو سناوا، ورنہ میں بد ذوق نہیں بھی تو ہم سمجھ ہی نہ بندہ بین بڑا بجائی جا ہے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو شاعر مشرق نے کتنی خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نبض ہستی میں یہ اونچے بھی پریشان ہوتے، رستے بردوش میں سب دست و دریبا ہوتے، خیمہ افلاس میں پھر سے تشدد ہوتا، نہ بزم توحید کناروں میں تردد ہوتا، نہ دشت جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیابا ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے. ورفانا لکا. میرے بھائیوں، میرے نبی کے آنے کا راستہ بن رہا ہے، اور اس راستے کو تو دیکھو، پیغمبر حضور علیہ السلام کو کہاں بھیجا جائے، کس علاقے میں بھیجا جائے، راستہ تیار ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں مانگی، کتنی دعائیں؟ ابراہیم نے خدا سے دو چیزیں مانگی، دو دعائیں مانگی، دو شخصیتیں مانگی، دو ہستیاں مانگی. ایک دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو مانگا، اور ایک دعا میں محمد رسول اللہ کو مانگا. یہ بھی دیکھو کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب مانگا تو کہا ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے. جب کملی والے کو مانگا تو ابراہیم نے کہا ربنا وبعثہم رسولا. اس کو بھی دیکھو، میں اور آگے چلتا ہوں کہ خدا سے ابراہیم نے دو چیزیں مانگی، ایک اسماعیل کو مانگا، ایک کملی والے کو مانگا. یا یوں کہنے دیجئے کہ خدا نے ابراہیم سے دو چیزیں مانگی، ایک حوض کوثر والا مانگا، ایک آب زمزم والا مانگا. ایک زمزم والا مانگا، ایک کوثر والا مانگا، اور اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے دونوں چیزیں ابراہیم کو دے دی. اور کس انداز سے دی؟ کہ پہلے مانگا زمزم والا، ربی حبلی من الصالحین، رو رو کر مانگا، اور جس کو مانگا گیا اس کا نام اسماعیل تھا. اس کا نام کیا نام تھا؟ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اسماعیل جو نام ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. کس زبان کا؟ یہ عربی زبان کا نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا ہے. اسما، اسما کا معنی سن، اسما کا کیا معنی ہے؟ سن. اور ایل کا معنی اللہ، ایل کا کیا معنی؟ ایل کا کیا معنی؟ اللہ. اسما سن اے اللہ، یہ جو سن اے اللہ کا لفظ ہے یہی ہے معنی اسماعیل، یعنی سن اے اللہ، یہی نام رکھ دیا بیٹے کا اسماعیل. اسماعیل کا کیا معنی؟ کہ سن اے اللہ، سن اے
اب دیکھیں کہ اسماعیل کو پیغمبر نے مانگا, اللہ نے دے دیا, اور جب دیا تو اسی اسماعیل کے بارے میں امتحان ہوا. سب سے پہلے حاجرہ کو حکم دیا, ابراہیم کو حکم دیا کہ حاجرہ کو اور اسماعیل کو جنگل میں چھوڑا. ابراہیم نے کہا میں چھوڑتا ہوں, جنگل میں چھوڑا ہے. اور جب جنگل میں چھوڑنے گئے تو وہاں عجیب منظر پیش آیا. حاجرہ نے دامن پکڑ لیا کہ جنگل میں چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ ابراہیم نے اشارہ اوپر کیا کہ مجھے تو بولنے کی بھی اجازت نہیں. تو حاجرہ نے کہا اگر بولنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کے حکم سے, اگر اللہ کے حکم سے کہتے ہو تو پھر مجھے اللہ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں. وہ بھی حاجرہ تھی, پیغمبر کی بیوی تھی. تو ابراہیم وہاں سے چلے آئے. جب ابراہیم چلے آئے تو رہ گیا اسماعیل, ایک اکیلا اسماعیل رہا. اور یہ بھی تو غور کرو, یہ بھی تو دیکھو کہ حاجرہ اور اسماعیل دونوں جنگل میں ہیں, پہاڑ ہے, ادھر صفا کی پہاڑی ہے, ادھر مروا کی پہاڑی ہے, درمیان میں بچہ لیٹا ہوا ہے. اور بیوی نے دیکھا, اماں نے دیکھا حاجرہ نے کہ پانی ختم ہو گیا. اب جناب وہ کبھی صفا پہ چڑھتی ہے, کبھی مروا پہ چڑھتی ہے. اور یہ چڑھنا اللہ کو بڑا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قانون بنا دیا کہ قیامت تک جو حاجی حج کرنے جائے گا جس طرح حاجرہ بھاگی ہے اسی طرح سب بھاگیں گے, خواہ وہ نبی ہو خواہ وہ رسول ہو, ساری کائنات محمد رسول اللہ بھی بھاگیں گے جس طرح حاجرہ بھاگی ہے. اور حاجرہ جس وقت درمیان میں پہنچتی ہے بچہ نظر نہیں آتا تو وہ بھاگ کر گزرتی ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, حاجیوں سے کہا یہاں تمہیں بھی بھاگ کر جانا پڑے گا. لیکن جب حاجرہ تھک کر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچہ تڑپ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے بھڑک رہا تھا. اور بچے نے ایڑی ماری, اور جب ایڑی ماری تو اس ایڑی سے پانی کا چشمہ نکل آیا. جب پانی کا چشمہ نکلا تو حاجرہ نے پانی کا چشمہ دیکھ کر پریشانی کا اظہار کیا کہ یار تو پانی پھیل جائے گا. تو حاجرہ نے اس پانی کو خطاب کر کے کہا زم زم, عربی زبان میں زم زم کا معنی ٹھہر جا, ٹھہر جا, زم زم یعنی اے پانی تو ٹھہر جا. وہ پانی کیسے ٹھہرا کہ حاجرہ نے مٹی لے کر ارد گرد ڈال دی, مٹی کی دیوار بنا دی کہ پانی باہر نہ جائے. حضور نے فرمایا اگر حاجرہ دیوار نہ بناتی تو وہ پانی دنیا کے پورے خطے تک پہنچ جاتا. زم زم اے پانی ٹھہر جا. پھر پانی کیوں نکلا؟ توجہ کیجیے, پانی اس لیے نکلا کہ مکے کی یہی تو وہ دھرتی ہے کہ جس دھرتی سے وہ پیغمبر آئے گا, جس پیغمبر کی وجہ سے مکہ بنایا گیا ہے. تو خدا نے دنیا کو بتایا کہ ابراہیم نے جو دو آدمی مانگے, ایک اسماعیل مانگا ایک آمنہ کلال مانگا, تو ایک وہ مانگا کہ جس کے قدموں سے پانی کا چشمہ نکلا, ایک وہ محمد مانگا جس کے قدموں سے کسی شہر میں ہدایت کے چشمے نکلے. ورفعنا لک, یہ میرے نبی کے آنے کا راستہ بن رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں مانگا, ایک اسماعیل مانگا ایک آمنہ کلال مانگا. لیکن اللہ نے ابراہیم کو دو بیٹے دنیا میں عطا فرمائے, ایک اسماعیل اور ایک اسحاق. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیا ہوا؟ اسحاق کی اولاد میں کیا ہوا؟ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 18,000 پیغمبر پیدا. کتنے پیغمبر؟ یہ بنی اسرائیل جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اس لیے کہ اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام ہے, یعقوب کے بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام ہے. یعقوب کو عربی زبان میں اسرائیل کہا جاتا ہے, یہ یعقوب کا نام ہے عبرانی زبان میں. اور یہ بھی دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق کی اولاد میں 18,000 نبی پیدا ہوئے, اور ایک بیٹے اسماعیل کی اولاد میں محمد رسول اللہ پیدا. اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آمنہ کلال بھیجنے کا فیصلہ کیا 41 پشتوں کے بعد, 41 جدوں کے بعد آمنہ کلال اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہوا. اور اسماعیل وہ ہے کہ جس کا نام یہ ہے اسما, سن اے اللہ. سن, اب یہ تو دیکھو کہ سن اے اللہ یعنی خدا سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اسماعیل کو منگوایا, یعنی ابراہیم نے اسماعیل کو مانگا, اور پھر اسی ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کے نیچے کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ کو مانگا. کہ جب ابراہیم نے کعبہ بنا دیا, آتش نمرود کا امتحان پاس کر دیا, ابراہیم اسماعیل کے گلے میں چھری چلا دی, اسماعیل کو جنگل میں چھوڑ دیا, چار امتحان پاس کیے. پہلا امتحان بچے کو جنگل میں چھوڑ دو, اسماعیل ابراہیم اس میں بھی کامیاب ہوا. دوسرا امتحان کہ اس کے گلے میں چھری چلا دو, ابراہیم اس میں بھی کامیاب ہوا. تیسرا امتحان کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو, ابراہیم اس میں بھی کامیاب ہوا. اس سے پہلے یہ امتحان تھا کہ آگ میں چھلانگ لگاؤ, ابراہیم اس میں کامیاب ہو چکا تھا. چار امتحانوں کے بعد خدا نے فرمایا ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ سے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے میں دنیا کی دولت نہیں مانگتا, میں کائنات کی وسعت نہیں مانگتا, میں دنیا میں پیسہ نہیں مانگتا, پلاٹ نہیں مانگتا, کوٹھی نہیں مانگتا. اے اللہ میں تیرے دروازے سے ایک چیز مانگتا ہوں. اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کے نیچے کھڑے ہو کر خدا سے کہا کہ اللہ میں کعبے کا غلاف پکڑتا ہوں, کعبے کی اینٹیں پکڑتا ہوں, کعبے کی دیوار پکڑتا ہوں, اور تیرے خزانے سے وہ ایک چیز مانگتا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہے, جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہے. میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، وہ کملی والے کی ذات ہے. تو اب یہ تو دیکھو کہ اللہ کی سنی ہوئی دعا ایک اسماعیل ہے، اور پھر اللہ کے سامنے دعا پیش کر دی ابراہیم نے اور کہا اے اللہ مجھے محمد رسول اللہ دے دے. آواز آئی، میں نے قبول کر لی. دعا کیا تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ جس محمد کو دنیا میں بھیجنا ہے اس کو تیری اولاد میں پیدا کر. فیصلہ ہو گیا کہ تیری اولاد میں محمد ہوگا، تیری اولاد میں آمنہ کلال ہوگا، تیری اولاد میں دنیا کا سردار ہوگا. فیصلہ ہو گیا، اور آج دنیا کو بتا دیا گیا کہ اسی کعبے میں محمد مصطفیٰ کو ابراہیم نے مانگا، اور اسی کعبے میں محمد نے فاروق اعظم کو مانگا، اور اسی کعبے کو دیکھو کہ اسی کعبے میں ابراہیم نے محمد کو مانگا تو محمد کئی سو سال کے بعد ابراہیم کو ملا، اور اسی کعبے میں جب پیغمبر نے عمر کو مانگا تو عمر اگلے دن نبی کی جھولی میں آ گیا. مانگا یا نہیں مانگا، دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو رسول اللہ کے آنے کا راستہ بن رہا ہے، اور جب راستہ بن گیا، محفل بن گئی، کائنات سنور گئی، زیبائش ہو چکی، آرائش ہو چکی، تو رسول اللہ کے بھیجنے کا فیصلہ ہوا. اور آخر میں حضور سے پہلے سارے نبیوں کے آخر میں اس نبی کو بھیجا گیا جس نبی کا نام عیسیٰ بن مریم. کیا نام؟ اگر آپ کا کی توجہ ہو تو میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ آخر میں کون سے نبی آئے حضور سے پہلے، آخر میں کون سے آئے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ عیسیٰ کا معنی کیا ہے؟ عیسیٰ کے معنی میں بھی رسول اللہ کی شان ہے. عیسیٰ کا معنی مسیح ہے. عیسیٰ کا معنی کیا ہے؟ مسیح. اور مسیح عربی زبان میں کہتے ہیں سیاحت کرنے والے، سیاحت کرنا، معائنہ کرنا، دیکھنا. یعنی اللہ نے آخر میں اس رسول کو بھیجا جس کا کام یہ تھا کہ تم سیاحت کر کے دیکھو کہ میرے نبی کے آنے کا راستہ بنا ہے یا نہیں بنا. اور پھر اس عیسیٰ کو اتنی جلدی میں بھیجا کہ عیسیٰ کے باپ کا انتظار نہیں کیا. نہیں سمجھے میری بات؟ عیسیٰ کو اتنی جلدی میں بھیجا کہ میرے نبی کے آنے کا راستہ بنا ہے یا نہیں دیکھو تو صحیح. اتنی جلدی میں بھیجا کہ عیسیٰ کے باپ کا انتظار نہیں کیا. اور جب عیسیٰ نے بتا دیا، کیا بتایا؟ قرآن میں جس کا ذکر ہے کہ مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. پھر عیسیٰ نے بتا دیا راستہ بن گیا ہے، تو عیسیٰ کو اتنی جلدی اٹھا لیا کہ موت کا انتظار نہیں کیا. عیسیٰ کو اتنی جلدی اٹھا لیا کہ موت کا انتظار نہیں کیا. اور یہاں یہ بھی دیکھو کہ چیچا وطنی میں صدر پاکستان نے آنا ہوتا ہے تو صدر سے پہلے وزیر آتے ہیں، اور وزیر آ کر معائنہ کرتے ہیں، وزیر آ کر سیاحت کرتے ہیں، وزیر انتظامات کا جائزہ لیتے ہیں، اور انتظامات کا جائزہ لے کر کہتے ہیں بھائی صدر کے آنے کا راستہ بن گیا ہے، انتظامات ہو چکے ہیں. اور جب صدر آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ صدر کے جانے کے بعد پھر دوبارہ وزیر آتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کوئی کمزوری تو نہیں رہ گئی، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، انتظامات میں کوئی خرابی تو نہیں رہ گئی. صدر کے جانے کے بعد پھر وزیر آتے ہیں، تو عیسیٰ پہلے آئے اور آ کر بتایا کہ راستہ بن چکا ہے. عیسیٰ سے کہا گیا تم نے محمد کے بعد بھی آنا ہے، پھر آ کر بتانا ہے کہ راستہ بنا ہے یا نہیں بنا ہے. کوئی پلے بھی چاہیے؟ عیسیٰ علیہ السلام پہلے بھی آئے، اور عیسیٰ نے بعد میں بھی آنا ہے. اور بعد میں کیسے آنا؟ بعد میں آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آنا. رسول کا کیا بن کر آنا ہے؟ امتی بن کر آنا. ایک آدمی نے مجھے برطانیہ میں سوال کیا، مارٹن عیسائی تھا، اس نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ پہلے ایک آدمی نبی ہے، بعد میں وہ امتی ہے. نبوت تو ایک نعمت ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی نعمت نبی سے واپس لے لے گا نبوت والی کہ وہ امتی بن جائے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پہلے آئے تو نبی، جب حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد آئے تو امتی، تو یہ عجیب بات ہے. میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام جب بعد میں آئیں گے وہ ہوں گے نبی، ہوں گے نبی ہوں گے، لیکن ان کی نبوت کا سکہ نہیں چلے گا. ہوں گے ان کی نبوت کا سکہ کیسے؟ میں نے کہا یہ دیکھو برطانیہ، کیسے؟ میں نے کہا یہ دیکھو برطانیہ، برطانیہ میں پاکستان کا سربراہ آیا تو وہ اپنے ملک کا تو سربراہ ہے، برطانیہ نے اس کا سکہ نہیں چلایا. میں نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام حضور کی امت نبوت کے دور میں آئیں گے تو وہ اپنے نبی اپنے دور کے تو نبی ہوں گے، لیکن اس دور میں ان کا سکہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ پہلے بھی انتظام کرنے آئے تھے
اب بھی انتظام کرنے آئے. ورفعنا لک
حضور کے آنے سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی؟ توجہ کیجیے، حضور کے آنے سے پہلے دنیا کا نظام ہی بڑا عجیب تھا. خانی بدایونی نے کہا کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. اور جگن ناتھ آزاد ایک ہندو شاعر ہے، ابھی بھی زندہ ہے، اس نے نبی کی شان میں ایسی خوبصورت بات کہی. وہ کہتا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خیرت سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحابہ رحم بن کر رحمت اللہ عالمین آیا. ورفعنا لک، حضور کے آنے کا راستہ بن گیا ہے، حضور کے آنے کا راستہ بن گیا ہے یا نہیں بن گیا؟ حضور علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے، توجہ کیجیے، حضور آ رہے ہیں، کہو حضور، حضور کے آنے کا راستہ بن گیا ہے. جو سیرت کا میں نیا پہلو دینا چاہتا ہوں اس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں. توجہ ہے توجہ، حضور علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو، یہ عجیب و غریب سیرت ہے، یہ پیغمبر کی سیرت کا نیا عنوان ہے کہ اللہ نے حضور کو بھیجنے کا جب فیصلہ کیا تو جس جس چیز کا انتظام کیا گیا اس انتظام میں بھی نبی کی شان ہے. یہ بھی دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کو بھیجنے کا جب فیصلہ ہوا تو سب سے پہلے سوال یہ درپیش تھا کہ دنیا میں دو علاقے، ایک عرب ہے ایک عجم ہے، حضور کو کہاں بھیجا جائے؟ فیصلہ یہ تھا عرب اور عجم، یہ بھی دیکھیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ عرب کا معنی کیا ہے، عجم کا معنی کیا ہے. عرب کا معنی فصیح و بلیغ، عجم کا معنی گونگا. تو حضور کو اللہ نے اس جگہ میں بھیجا جس کا نام ہی فصیح و بلیغ ہے، اس لیے کہ نبی بھی فصیح و بلیغ ہے، جگہ بھی فصیح و بلیغ ہے. خدا نے اپنے نبی کو گونگوں کی جگہ پہ نہیں بھیجا، عجم کا معنی گونگا اور عرب کا معنی فصیح و بلیغ، تو اس نام میں بھی نبی کی شان ہے. یہ بھی توجہ کرے، نام میں بھی نبی کی شان ہے. تو پھر عرب کے اندر علاقے بھی اور بڑے تھے، کس علاقے میں نبی کو بھیجا جائے؟ اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تو اور بھی بڑی جگہ تھی، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کو اس جگہ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا جس جگہ کا نام بکہ تھا، جس کو عربی زبان میں بکہ کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے للذی ببکہ مبارکاً، بکہ عربی زبان میں اس جگہ کو کہتے ہیں جو درمیان میں ہو، جو وسط زمین ہو، کیونکہ محمد رسول اللہ کی نبوت کا سورج ساری دنیا میں چمکنا تھا. تو خدا نے اپنے نبی کو اس جگہ پہ بھیجا جو درمیان میں تھی تاکہ وہ درمیان میں نبوت کا سورج چمکے اور ساری کائنات میں اس کی روشنی پھیل جائے. تو اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، پہلے عرب کا فیصلہ کیا، پھر مکے کا فیصلہ کیا، اور مکے میں قبیلے اور بھی بڑے تھے. اس قبیلے کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 44 قبیلے تھے، 44 قبیلوں میں اس قبیلے کو چنا جس قبیلے کا نام قریش تھا. کیوں؟ کہ قریش کا معنی کیا ہے؟ قریش کا معنی پختہ ہونا. کیونکہ رسول اللہ اپنے مشن میں پختہ تھے اس لیے ان کو بھیجا اس قبیلے میں گیا جس کا نام بھی پختہ تھا، اور اس قریش کے قبیلے میں کئی شاخیں تھیں، اس شاخ میں نبی کو بھیجا گیا جس شاخ کا نام بنو ہاشم تھا. ہاشم کس کو کہتے ہیں؟ ہاشم حضور کے پردادا کا نام نہیں ہے، یہ بھی غلطی کی اصلاح کی جائے، اس لیے کہ ہاشم کے معنی پہ غور کرو. ہاشم کہتے ہیں اس آدمی کو جو شوربے میں روٹی ڈال کر مہمانوں کو کھلائے، یعنی جس کا دسترخوان ہر وقت کھلا رہے، جو بہت بڑا مہمان نواز ہو. کیونکہ محمد رسول اللہ مہمان نوازوں کے سردار تھے، اس لیے پردادا وہ چنا گیا جو پہلے سے مہمان نوازوں کا سردار تھا. اس لیے بنو ہاشم، بنو ہاشم، توجہ کیجیے، بنو ہاشم کو رسول اللہ کا پردادا بنانے کے لیے چنا. اور بنو ہاشم کی، بنو ہاشم میں اور بھی لڑکے بڑے تھے، ہاشم کی اولاد میں اور بھی لوگ بڑے تھے، لیکن رسول اللہ کا دادا کس کو بنایا جائے؟ اس کے لیے فیصلہ ہوا کہ رسول اللہ کا دادا اس کو بنایا جائے جس کا نام عبد المطلب ہے. کیوں؟ کہ عبد المطلب کعبے کا متولی ہے، اور رسول اللہ نے ساری دنیا کا متولی بننا تھا، اس لیے حضور کا دادا اس کو چنا جو پہلے سے کعبے کا متولی تھا. عبد المطلب کو رسول اللہ کا دادا بنانے کے لیے چنا. اب دیکھیے عبد المطلب کے 12 بیٹے، کتنے بیٹے؟ عبد المطلب کے کتنے بیٹے ہیں؟ تو رسول اللہ کا وارث کس کو بنایا جائے؟ یہ جب فیصلہ سامنے آیا، یہ جس وقت سوال سامنے آیا، تو یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کے وارث بنانے کے لیے انتخاب بھی عرش سے کیا کہ عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں، 12 بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد العزا ہے جس کو ابو لہب کہتے ہیں، دوسرے بیٹے کا نام عبد مناف ہے جس کو ابو طالب کہتے ہیں، اور تیسرے بیٹے کا نام عبد شمس ہے، ایک کا نام عبد لات ہے، ایک کا نام عبد ود ہے، ایک کا نام نوفل ہے، ایک کا نام حمزہ ہے، ایک کا نام عباس ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام عبد ود ہے، یہ سارے نام ہیں رسول اللہ کے چچاؤں کے، یہ سارے نام ہیں عبد المطلب کے بیٹوں کے، لیکن خدا نے اپنے پیغمبر کا وارث بنانے کے لیے کس کو چنا؟ یہ سوال کر پیش ہے، کس کو چنا جانا چاہیے؟ اگر خدا اپنے پیغمبر کا وارث بنانے کے لیے عبد العزا کو چنتا، عبد العزا کمانا بدھ کا بندہ، عبد مناف کمانا بدھ کا بندہ، عبد حارس کمانا کھیتی کا بندہ، عبد ود کمانا بدھ کا بندہ، عبد شمس کمانا سورج کا بندہ، عبد رات کمانا بدھ کا بندہ، اور نوفل کمانا اونچی جگہ، اور حمزہ کمانا سخت جگہ، عباس کمانا پتھریلی جگہ، یہ ساری جگہ، لیکن ان ساروں کے مقابلے میں ایک وہ لفظ ہے جس کا نام ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میرا جو سب سے بڑا بندہ ہے وہ کسی بت کے بندے کے گھر میں نہیں آ سکتا، وہ کھیتیوں کے بندے کے گھر میں نہیں آ سکتا، وہ آئے گا تو میرے ہی بندے کے گھر میں آئے گا۔ ورفعنا لك، اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری شان کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا۔ اس پہ بھی غور کر کہ رسول اللہ کا وارث بنانے کے لیے خدا نے عبداللہ کو چنا، اب پیغمبر کی والدہ کا انتخاب ہوتا ہے، یہ ابوا کی بستی ہے جو مدینہ سے کئی میل کے فاصلے پر ہے، اس بستی میں 44 قبیلے آباد ہیں، ان 40 قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام بنو شتیبہ ہے، ایک کا نام بنو خنزیر ہے، ایک کا نام بنو خزرج ہے، یہ قبیلوں کے نام ہیں، لیکن ان میں سے اور کسی قبیلے کو پیغمبر کی والدہ کے لیے نہیں چنا گیا۔ کیوں؟ بنو شتیبہ کا کیا معنی؟ شتیبہ کا معنی ٹہنی والا، خزرج کا معنی کانٹوں والا، بنو نذیر کا معنی پتھروں والا، یہ سارے قبیلوں کے نام ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کی اما کو کس قبیلے سے بھیجا جائے؟ اس قبیلے کا انتخاب بھی عرش پہ ہوا کہ قبیلے کا نام یہ رکھا گیا بنو زہرہ۔ زہرہ عربی زبان میں تر و تازگی کو کہتے ہیں، نبی بھی تر و تازگی کا پیغام لا رہا تھا، اما کا قبیلہ بھی تر و تازہ بنا دیا، تو بنو زہرہ قبیلہ ہے، زہرہ تر تازگی کو کہتے ہیں، تر و تازگی کو۔ اس طرح بنو زہرہ قبیلے میں لڑکیاں تو اور بھی بڑی تھیں، کس لڑکی کو نبی کی اما بنایا جائے، کس کی گود میں آمنہ کا لال بھیجا جائے، کس کی گود کو پیغمبر کی رفتوں سے سجایا جائے، کس کی گود کو محمد کی بلندیوں سے آراستہ کیا جائے، اور کس کی گود میں کائنات کا سب سے بڑا انسان لایا جائے، کس کی گود میں عرش اور فرش کا مالک لایا جائے، کس کی گود میں کون و مکان کا سردار لایا جائے، یہ فیصلہ بھی عرش پہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک لڑکی کا نام خمسہ ہے، خمسہ کا معنی موٹے ناک والی، ایک لڑکی کا نام نبہ ہے، نبہ کا معنی بد شکل، ایک لڑکی کا نام لبنہ ہے، لبنہ کا معنی اوپر لمبے قد والی، کئی لڑکیوں کے مختلف نام ہیں، لیکن جس عورت کو محمد کی والدہ بنانے کے لیے چنا گیا اس کا نام وہ رکھا گیا، اس کا نام وہ رکھا گیا کہ جس نام میں بھی نبی کی شان ہے، کسی لڑکی کو نبی کی اما بنانے کے لیے نہیں چنا، نہ لبنہ کو چنا، نہ نبہ کو چنا، نہ خمسہ کو چنا، نہ شتیبہ کو چنا، اس لڑکی کو چنا جس کا نام آمنہ تھا۔ کیوں؟ کہ آمنہ کا معنی امانت والی، تو کیونکہ خدا کی امانت اسی آمنہ کی گود میں پڑی ہے، اس لیے محمد کی آمنہ کے لیے آمنہ کو چنا گیا۔ ورفعنا لك، ورفعنا لك، اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اونچا ذکر ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچا ہوا یا نہیں ہوا؟ اور پھر اس پہ بھی غور کرو کہ جب رسول اللہ کے لیے والد کا انتخاب ہو چکا، والدہ کا انتخاب ہو چکا، اب اسی رسول کے لیے دایا کا انتخاب ہو چکا، بلکہ جب رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے نام کا انتخاب ہوتا ہے۔ کس کا انتخاب ہوتا ہے؟ کہ رسول اللہ کا نام کیا رکھا جائے؟ نام تو اور بھی نبیوں کے بڑے ہیں، لیکن اس رسول کا نام رکھا کیا جائے جو پہلے کبھی کسی نے نہ رکھا ہو، جو پہلے کسی کے حاشیہ خیال میں نہ آیا ہو، پہلے کسی کے چمنے خیال میں اس کی خیال آرائی نہ آئی ہو، وہ نام رکھا جائے۔ اور نام وہ کون سا تھا؟ توجہ کیجیے، وہ نام وہ منتخب کیا گیا کہ جس کا مسمی محمد ہے، جس کا نام محمد ہے، محمد کا لفظ رسول اللہ کے لیے فٹ سمجھا گیا کہ محمد کے جتنے بھی کمالات ہیں، رسول اللہ کے جتنے بھی کمالات ہیں، وہ کسی اور نام میں نہیں سما سکتے، نام جو محمد ہے اسی میں نبی کے کمالات، کمالات آئیں گے اسی میں وہ کمالات آ سکتے ہیں. تو لفظ محمد ایسی چیز ہے کہ اس لفظ محمد پہ غور کر اور نبیوں کے ناموں پہ غور کر کہ اور نبیوں کا کیا نام ہے اور محمد کا کیا نام ہے, ان کا معنی کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے. آؤ میں تجھے سمندر میں غوطہ دوں, آؤ تمہیں میں گہرائی میں لے چلوں اور تمہیں بتاؤں کہ اور ناموں میں کیا فرق ہے, نبی کے نام میں کیا فرق ہے. آدم کا معنی گندم کے رنگ والا, نوح کا معنی لوہا کرنے والا, زکریا کا معنی سبق والا, ادریس کا معنی درس والا, یونس کا معنی انس والا, یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا, اسحاق کا معنی ناراضگی والا, یوسف کا معنی افسوس والا, ابراہیم کا معنی بزرگی والا, اسماعیل کا معنی خدا کی سنی ہوئی دعا, موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا ہوا, اور عیسیٰ کا معنی سیاحت کرنے والا. ان سارے ناموں کے درمیان میں اس نام کو نبی کا نام رکھا گیا جس کا معنی ہے نام ہے محمد. محمد کا معنی کیا ہے کہ ساری کائنات مل کر جس کی تعریف کرے وہ محمد بنتا ہے, اور سب سے زیادہ جو خدا کی تعریف کرے وہ احمد بنتا ہے. ورفانا لکا, ایمان تازہ ہو رہا ہے, ہو رہا ہے.
مسلمان کا ایمان رسول اللہ کے ذکر سے تازہ ہوتا ہے, اور کافر کا ایمان تازہ نہیں ہو سکتا. کافر کا ایمان تازہ نبی کے ذکر سے مسلمان کا ایمان ہوتا ہے تازہ. لفظ محمد پہ غور کر, اگر میرا یہ عنوان ہوتا اللہ سے ڈر کے کہتا میں ساری رات لفظ محمد پہ گفتگو ہو سکتا. جو لوگ میری تقاریر سنتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ لفظ محمد پر بہت گہرائی ہے, بڑی گیرائی ہے, بڑی معنویت ہے, بہت زیادہ عظمت ہے, بڑا تعمق ہے, بڑا تدبر ہے, بہت عظمتیں ہیں. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ محمد ایک ایسا لفظ ہے کہ اس لفظ پہ نقطہ کوئی, محمد ایسا لفظ ہے جس پہ نقطہ, اور محمد کے لفظ پہ نقطہ کوئی نہیں. خدا نے دنیا کو بتایا جس کے نام پہ نقطہ کوئی نہیں اس کی ذات پہ بھی نقطہ کوئی. اور پھر لفظ محمد ایسا ہے کہ لفظ محمد حمد سے, کہو لفظ محمد کس سے ہے, احمد سے نہیں, حمد سے, حمد سے. اور حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے, یہ بھی غور کرو. آدمی روٹی کھا کر کہتا ہے شکر الحمدللہ, کہتا ہے نہیں, کہتا فارغ ہونے کے بعد کہتا ہے شکر الحمدللہ آخر میں. تو محمد چونکہ آخر میں آئے اور حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے اس لیے حمد سے محمد بنایا گیا. اور پھر حمد سے جب محمد بنایا گیا تو اللہ نے دنیا کو بتایا لوگوں دیکھو تو صحیح یہ لفظ محمد ایسا نام ہے کہ ایک آدمی اس کو مانتا ہے نہیں مانتا, لیکن اس میں اتنی معنویت ہے کہ جو نہیں بھی مانتا جب لفظ محمد زبان سے ادا کرے گا اس کے دونوں لب مل جائیں گے چاہے مانے یا نہ مانے. دنیا کو بتایا گیا جس کا نام لینے سے لب ملتے ہیں اگر اس کی بات مانو گے تو دل مل جائیں گے.
ورفانا لکا, ورفانا لکا,
تو نام کیا رکھا گیا, کہو نام محمد رکھا گیا. کیا نام رکھا گیا, نام کیا رکھا گیا, محمد. کس کا نام رکھا گیا, آمنا کے لال پاؤ کا نام کیا رکھا گیا, اب محمد نام تو رکھ دیا گیا, لیکن اب اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی دایا ہو, کون دودھ پلائے, یہ بھی فیصلہ عرش سے ہوا, یہ بھی فیصلہ.
لوگ کہتے ہیں یار دائیاں آئی اور نبی کو نہیں لے کر گئی, میں نے کہا نبی کو دائی لے جا کیسے سکتی تھی, دائی تو اسی نے لے جانا تھا جس کو عرش سے پسند کیا گیا تھا, دائی تو وہی آتی جس کا انتخاب عرش سے ہوا. آمنا کلال کے لیے تو گود کا انتخاب بھی عرش سے ہوتا ہے, کس کا انتخاب, وہ دو تین گودے ہیں جن گودوں میں رسول اللہ کا سر آیا, تین گودے ہیں, کتنی گودے ہیں یہ بھی یاد رکھو, یہ میری تقریر کا علیحدہ عنوان ہے کہ گودے تین ہیں, کہو گودے تین گودے ہیں جس میں مصطفیٰ کا سر آیا, ایک آمنہ کی گود ہے, ایک حلیمہ کی گود ہے, اور ایک عائشہ کی گود ہے, تین گودوں میں رسول اللہ کا سر آیا. یہ گودوں کا انتخاب بھی عرش سے ہوا. میرے بھائیوں میں اس عنوان کی طرف نہیں جاتا, میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی جب دایا کہ چننے کا وقت آیا تو خدا نے سب سے پہلے دایا کا قبیلہ چنا, دایا کا بھئی جتنے بھی قبیلے عرب میں 100 قبیلہ تھا تو 100 قبیلوں میں جو سب سے خوبصورت نام جس قبیلے کا تھا وہ حلیمہ سعدیہ کا تھا, آمنہ کا تھا یا حلیمہ سعدیہ کا تھا, تو حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کا نام کیا تھا, بنو سعد,
کیا نام
تھا. تو علماء سے پوچھو کہ سعد کہتے کس کو, سعد اس کو کہتے ہیں جو بڑا نیک بخت ہوا, چونکہ محمد مصطفیٰ بخت والوں کے سردار تھے اس لیے دایا کا قبیلہ بھی بختوں والا بنا دیا. اور پھر اس بختوں والے قبیلے میں عورتیں اور بھی بڑی تھیں, تو نبی کی دایا اس عورت کو بنایا گیا جس کا نام حلیمہ ہے, حلیمہ کا معنی حلم والی, نبی بھی حلم والا تھا دایا بھی حلم والی بنا دی. ورفانا لکا, اور اب دیکھیں دایا کا انتخاب بھی عرش سے ہوا, دایا کے قبیلے کا انتخاب بھی عرش سے ہوا. اب تھوڑا سا آگے چلیں کہ رسول اللہ کے لیے ہر چیز کا انتخاب ہوا, ہر جگہ کا، ہر علاقے کا، ہر بستی کا، ہر خاندان، ہر اولاد کا، بیویوں کا. یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کو اللہ نے پہلی بیوی عطا فرمائی، بیوی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. لوگ ویسے گزر جاتے ہیں، خدیجہ کے لفظ پہ غور کر، خدیجہ کے معنی پہ غور کر، خدیجہ کی گہرائی پہ غور کر. ساری رات اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ خدیجہ کا کیا معنی، خواہ کا کیا معنی، دار کا کیا معنی، یا کا کیا معنی، جیم کا کیا معنی، تا کا کیا معنی، کبریٰ کا کیا معنی. میں چھوڑتا ہوں اس کو، میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ کہتے ہیں حاجیوں کی خدمت کرنے والی کو. محمد ساری دنیا کا خدمت گزار تھا، بیوی وہ تھی جو پہلے سے حاجیوں کی خدمت گزار تھی. خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی، خدیجہ کا معنی حاجیوں کی، خدیجہ کا کیا معنی کہ حاجیوں کی، خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی. ایک بیوی اللہ کے نبی کو وہ جس کا نام سودا ہے، سودا بنت زما. سودا کا کیا معنی، سودا کا معنی آرام والی، نبی بھی آرام والا، بیوی بھی آرام والی. ایک بیوی وہ جس کا نام ہے عائشہ، عائشہ کا معنی زندہ رہنے والی، نبی بھی زندہ رہنے والا، عائشہ بھی زندہ رہنے والی. ایک بیوی وہ جس کا نام ہے حفصہ، حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی، نبی بھی رات کو قیام کرنے والا، بیوی بھی رات کو قیام کرنے والی. اور یہ بھی دیکھو، ایک بیوی وہ بھی، ایک بیوی وہ تھی جس کا نام ہے حفصہ، حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی، نبی بھی رات کو قیام کرنے والا، بیوی بھی رات کو قیام کرنے والی. ایک بیوی وہ تھی، ہر بیوی کے معنی میں نبی کی شان چمک رہی ہے. ایک بیوی وہ تھی جس کا نام ہے میمونہ، میمونہ کا معنی بختوں والی، عظمتوں والی، بختوں والی. نبی بھی بختوں والا، بیوی بھی بختوں والی. ایک بیوی وہ تھی جس کا نام ہے زینب، زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیوی بھی استغفار والی. ایک بیوی وہ تھی جس کا نام ہے صفیہ، صفیہ کا معنی منتخب ہونے والی، نبی بھی منتخب ہونے والا، بیوی بھی منتخب ہونے والی. ایک بیوی وہ جس کا نام ام حبیبہ، ام حبیبہ کا معنی پیار والی، نبی بھی پیار والا، بیوی بھی پیار والی. ایک بیوی وہ جس کا نام ام سلمہ، ام سلمہ کا معنی سلامتی والی، نبی بھی سلامتی والا، بیوی بھی سلامتی والی. ورفعنا لک، ورفعنا لک. ہر پیغمبر کی ہر بیوی میں نبی کی شان چمک رہی ہے. توجہ کیجیے، پیغمبر کی بیوی کا نام ریحانہ ہے، ایک بیوی کا نام جویریہ ہے، جویریہ کا معنی پڑوس والی، نبی پڑوسیوں کے حقوق بتانے والا، بیوی کا نام پڑوس والی. ایک بیوی وہ تھی جس کا نام ہے ریحانہ، ریحانہ کا معنی خوشبو والی، نبی بھی خوشبو والا، بیوی بھی خوشبو والی. اور ایک بیوی وہ تھی جس کا، ایک بیٹی وہ تھی جس کا نام ہے زینب، زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیٹی بھی استغفار والی. ایک بیٹا وہ تھا جس کا نام ہے قاسم، قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا. حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، مجھے دینے والا خدا ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. تو بیٹا بھی تقسیم کرنے والا، نبی بھی تقسیم کرنے والا. ایک بیٹا وہ تھا جس کا نام ہے طاہر طیب، طاہر کا معنی بھی پاک ہے، طیب کا معنی بھی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، بیٹا بھی پاک ہے. ایک بیٹا وہ تھا جس کا نام ہے ابراہیم، ابراہیم کا معنی بزرگی والا، نبی بھی بزرگی والا، بیٹا بھی بزرگی والا. اور پھر ایک بیٹی تھی جس کا نام ہے رقیہ، رقیہ کا معنی خاوند کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیٹی خاوند کی خدمت کرنے والی. ایک بیٹی وہ جس کا نام ام کلثوم، ام کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی، نبی امت کی تربیت کرنے والا، بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی. ایک بیٹی وہ جس کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ کا معنی دو دس سے آزاد، نبی بھی دو دس سے آزاد، بیٹی بھی دو دس سے آزاد. ورفعنا لک، ورفعنا لک، ورفعنا لک. ماہر القادری کہتا ہے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. حضرت قاسم، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گلیائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بتا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. ورفعنا لک، ورفعنا لک. ہر جگہ پہ نبی کی شان چمک رہی ہے، چمک رہی ہے یا نہیں چمک رہی ہے؟ میرے بھائیوں، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ میرے مصطفیٰ کے لیے بیویوں کا انتخاب ہوا، میرے مصطفیٰ کے لیے بیٹیوں کا انتخاب ہوا، میرے پیغمبر کے لیے مدینے کا انتخاب ہوا ہے. مکے میرے رسول کے لیے اللہ نے سب سے پہلے قبیلہ چنا، پھر اس کے بعد خاندان چنا، پھر اس کے بعد دایا چنی، والد کا قبیلہ چنا، والدہ کا قبیلہ چنا، اس کے بعد بیٹیوں کے قبیلے چنے، بیٹیاں چنی، پیغمبر کے لیے بیویاں چنی. جب خدا نے اپنے نبی کے لیے شہر کو بھی چنا، بستی کو بھی چنا، علاقے کو بھی چنا، خاندان کو بھی چنا، مہینے کو بھی چنا، علاقے کو بھی چنا، اور بیٹیوں کو بھی چنا، بیویوں کو بھی چنا، والدہ کو بھی چنا، گود کو بھی چنا، تو پھر مجھے کہہ رہے تھے اسی محمد کے لیے صدیق کو بھی چنا، فاروق کو بھی چنا، اسی کے لیے عثمان کو بھی چنا، علی کو بھی چنا، طلحہ کو چنا، اور زبیر کو چنا، بیویوں کو چنا، اور اسی محمد کے لیے حبشے کے کالے بلال کو چنا. ورفعنا لک، جس نے نبی سے محبت کی اس پر فرض ہے کہ صدیق سے محبت کرے، جس نے نبی سے محبت کی اس پر فرض ہے کہ فاروق سے محبت کرے، جس نے نبی سے محبت کی اس پر فرض ہے کہ عثمان سے محبت کرے، جس نے نبی سے محبت کی اس پر فرض ہے کہ علی سے محبت کرے. ایک آدمی نبی سے محبت کرتا ہے، صدیق کو کافر کہتا ہے، وہ لا شک
کافر ہے. ایک آدمی نبی سے محبت کرتا ہے, عمر کو بڑا کہتا ہے, حقیقت میں وہ پیغمبر کا دشمن ہے, اس لیے کہ عمر کی اپنی کوئی عظمت نہیں, اس عمر کی عظمت محمد کی وجہ سے ہے. اگر نبی میں عظمت مانتے ہو, عمر میں عظمت ماننی پڑے گی. ابو بکر میں ذاتی کوئی عظمت نہیں, ابو بکر کی عظمت نبی کی وجہ سے ہے. اگر نبی کی عظمت مانتے ہو تو ابو بکر میں عظمت ماننی پڑے گی. سپاہ صحابہ پوری دنیا میں صحابہ کی عظمت کا پرچم اس لیے لہراتی ہے کہ صحابہ محمد کے غلام ہیں, ہم صحابہ کے غلام. یہ تو نبی کی بات تھی, اگر کبھی موقع ملے تو علی کی بات بھی کروں گا. ٹھیک ہے, میں نے چنوٹ میں چیلنج کیا تھا کہ شیو آؤ تم بھی علی کی شان بیان کرو, میں بھی علی کی شان بیان کروں. دس گھنٹے رات گزر جائے گا, ساری رات گزر جائے گا, لیکن علی کے کمالات کا احاطہ نہیں ہوگا, حسین کی عظمتوں کا احاطہ نہیں ہوگا, فاطمہ کے کمالات کا احاطہ نہیں ہوگا, اور جہاں فاطمہ کے کمالات کا احاطہ نہیں ہوگا وہاں عائشہ کے کمالات کا بھی احاطہ نہیں ہوگا. فاطمہ نبی کی بیٹی ہے, عائشہ نبی کی بیوی ہے. فاطمہ نبی کا لخت جگر ہے, عائشہ پیغمبر کا بستر ہے, عائشہ نبی کا لباس ہے, عائشہ پیغمبر کی طہارت ہے, عائشہ رسول اللہ کی متاع حیات ہے, عائشہ رسول اللہ کی رفیقہ حیات ہے. یہ ٹھیک ہے کہ فاطمہ نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے, لیکن مولانا روم نے کہا کہ فاطمہ اور عائشہ میں جو مکالمہ ہوا, عائشہ نے کہا فاطمہ تیرا مرتبہ اونچا ہے کہ تو نبی کی بیٹی ہے, لیکن فاطمہ یہ تو جانتی ہے کہ ہر عورت قیامت کے دن اپنے خاوند کے ساتھ جنت میں جائے گی. ہائے جب قیامت کی صبح ہوگی تیری انگلی علی کے ہاتھ میں ہوگی, میری انگلی مصطفیٰ کے ہاتھ میں. ورفعنا لك, میرے نبی کی شان اونچی ہے. کہو میرے نبی کی شان اونچی ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کو رحمت اللہ, تھک نہیں گئے؟ تھک گئے لگ رہا. بس یاد بڑا سب کو رحمت اللہ. دار العلوم دیوبند کا بانی ایک عیسائی نے کہا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں, تمہارے نبی نے تو کسی مردے کو زندہ نہیں کیا. اس کا سوال بڑا معنی خیز تھا. مولانا نانوتوی نے فرمایا کہ ایک آدمی مر جائے اس کو زندہ کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے, کہ انسان تو ہے, مرد تو ہے, صرف روح نکلی ہے اس کو زندہ کیا. تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ انسان کو زندہ کیا, ہمارے نبی کو دیکھو کہ جس نبی نے پتھروں کو زندہ کر دیا, درختوں سے کلمہ پڑھا دیا. پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ یہ میرے نبی کا کمال ہے, پیغمبر کا معجزہ, نبی کا. اور اس عیسائی نے دوسرا سوال کیا, اس نے کہا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو قرآن نے کہا وہ امہ صدیقہ, کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن تھی, تو عیسیٰ کی والدہ کو پاک دامن قرآن نے کہا, تمہارے قرآن نے ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تمہارے قرآن نے پاک دامن کہا, عیسائی کا سوال تھا. اور تمہارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کے بارے میں تو قرآن نے پاک دامن نہیں کہا. سوال بڑا عجیب تھا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے, انہوں نے فرمایا کہ تمہارے پیغمبر عیسیٰ کی والدہ پر لوگوں کو شک پڑ گیا تھا, اس شک کو ہمارے قرآن نے دور کیا, اور ہمارے نبی کی ماں پر کسی کو شک ہی نہیں پڑا. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, اس کا سوال اس سے بھی نرالا تھا. اس نے کہا شاہ جی, ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے, راستہ بھول گیا, بڑا پریشان ہے, اتنا پریشان ہے کہ اس کو منزل نظر نہیں آتی, جنگل ہے, بیابان ہے، تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک آدمی جاگ رہا ہے. یہ جو راستہ بھول گیا ہے، یہ کس سے راستہ پوچھے؟ جاگنے والے سے پوچھے یا سوئے ہوئے کو جگا کر پوچھے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق چوتھے آسمان پر زندہ ہیں، جاگ رہے ہیں. حضور علیہ السلام اپنے روزے میں سوئے ہوئے، ساری انسانیت ہدایت کا راستہ بھٹک گئی. اب انسانیت جب ہدایت کا راستہ بھٹک گئی تو عیسیٰ تو جاگ رہے ہیں، تو انسانیت کو چاہیے عیسیٰ سے راستہ پوچھے. عیسائی کا سوال یہ اور بڑا معنی خوب سوال. تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو آدمی راستہ بھول گیا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ بھی جاگنے والے کے پاس بیٹھ جائے، اس لیے کہ جاگنے والا تو اسی لیے بیٹھا ہے کہ راستے کا تو اس کو بھی پتا نہیں کہ سونے والا اٹھے گا، مجھے بھی راستہ بتائے گا، تجھے بھی راستہ بتائے گا.
نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، سنسد میں نبوت.
میرے بھائیوں، حضور کی شان پر دنیا نے بڑا کلام کیا ہے. مولانا قاسم نانوتوی سب کو رحمۃ اللہ علیہ حضور کی شان میں بڑی خوبصورت بات کہی اور اللہ کی مشیت کو خطاب کر کے کہا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا تھا. ہے توجہ نہیں توجہ ہے؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، اس نے مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. اور آخر میں کہا حشر کا غم مجھے کس لیے ہو؟ اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. ورفانا لک. اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو کہ ان کا ایک بڑا ہی خوبصورت شعر ہے جو وہ پڑھا کرتے تھے. انہوں نے جنت کو خطاب کیا، جس کو مولانا اخلاق حسین دہلوی نے لکھا کہ حضرت شیخ الہند نے ایک مرتبہ جنت کو خطاب کیا اور بڑا خوبصورت انداز میں حضور کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کیا. جنت کو خطاب کیا شیخ الہند، کیا کہا؟ کہ تجھ میں حور و قصور رہتے. جنت سے کہا کہ جنت، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں.
نعرہ تکبیر، محمود الحسن.
میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ پیغمبر کے عشق کا نام ہے یا نہیں؟ وہ اگر نبی کی بات نہ ہو تو صحابہ کی بات کیسے ہو؟ بات تو ہے ہی نبی کی، بات تو ہے ہی رسول کی، رسول کی وجہ سے تو صحابہ کی بات ہے، اور صحابہ کو بات کی بات ہے. میں تو اس پتھر کو چومتا ہوں جس پہ نبی کا قدم آیا. صحابہ تو اونچے لوگ تھے. میں تو اس سواری کو چومتا ہوں جس سواری پہ نبی نے سوار، پیغمبر سوار ہوا. اس کا کوئی خاتا کر سکتا؟ آج ہمیں کیا اختلاف ہے؟ آج شیعہ سے کیا اختلاف ہے؟ اختلاف صرف یہ ہے کہ شیعہ نے رسول اللہ کے صحابہ کو گالی دی. کس کو گالی دی؟ یہ ہے میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب، یہ دیکھیں. کتاب کا نام ہے صحیفہ انقلاب، یہ خمینی کی کتاب ہے.
کتاب کا کیا نام ہے؟
اس کے ٹائٹل پہ خمینی کا فوٹو ہے. یہ خمینی کا آخری وصیت نامہ ہے. چیچا وطنی کے مسلمانوں، آؤ ہمارا اختلاف تو سمجھو. اگر ہم شیعہ کو کافر کہتے ہیں تو بغیر دلیل کے نہیں کہتے. اگر شیعہ کو ہم کافر نہ کہیں، ہم خود کافر ہو جائیں. ہم شیعہ کو کافر ایمان کی وجہ سے کہتے ہیں، دنیا کی وجہ سے نہیں کہتے. یہ ہے کتاب صحیفہ انقلاب، یہ خمینی کا آخری وصیت نامہ جو خمینی کے مرنے کے بعد پڑھ کر ایران میں سنایا گیا. خمینی کے بیٹے نے سنایا، احمد خمینی نے. اس وصیت نامہ میں 46 صفحے پر خمینی کہتا ہے کہ میں جرت کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ کے دور سے ہزار درجہ بہتر ہے.
یہ توجہ کریں گے ہو رہے ہو دیکھ رہے ہو اس عبارت کے بعد ہمیں خمینی کے بارے میں کیا نظریہ ہے یہ عبارت کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ کے دور سے ہزار درجہ بہتر ہے اس تحریر کے بعد ان کے کفر میں کوئی شک ہے بلند آواز میں نے وزیر اعظم پاکستان کو ایک سال پہلے خمینی کی کتاب کشف اسرار دکھائی جس کے 119 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ یار چھوڑو تم خام خشیا کو کافر کہتے ہو لیکن جب میں نے وہ کتاب پیش کی تو انہوں نے کہا مجھے تو اس کا نہیں پتا تھا لیکن اب جنرل ضیاء صاحب کی برسی کے موقع پر جب کافر کا نعرہ سپاہ صحابہ نے لگایا تو ان کو تکلیف دی وزیر اعظم صاحب نے کہا کافر کافر نہ کہو بھئی اگر تم میں جرت تھی تو روک دیتے روک کر دکھاتے اور اگر آج تم میں جرت ہے آج روک کر دکھاؤ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کے خلفاء کو کافر لکھا جب تک پاکستان میں یہ لٹریچر موجود رہے گا اس وقت تک شیعہ کے کفر کا اعلان ہوتا رہے گا کہ ابو بکر عمر کو کافر لکھا جائے اور جنہوں نے ان کو کافر لکھا ان کو مسلمان کہا جائے یہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے ہمارا شیعہ سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں کوئی ذاتی کم نہیں ہے کوئی ذاتی لڑائی کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہمارے دین کی لڑائی اسلام کی وجہ سے ہم کرتے ہیں ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے جھگڑا ابو بکر عمر کو خمینی نے کافر لکھا اور یہ میرے ہاتھ میں کون تھا یہ دیکھیں کتاب کا نام ہے شیخ سقیفہ اس پہ غور کرو شیخ سقیفہ شیخ سقیفہ کراچی سے چھپی علی اکبر شاہ نامی ایک ملعون آدمی نے کراچی سے لکھی اور ایک سال سے اس کے خلاف میں احتجاج کر رہا ہوں نام اوپر شیخ سقیفہ مطلب کیا ہے میری والا بوڑھا یعنی صدیق اکبر کے خلاف یہ کتاب اور نیچے حضرت ابو بکر اور اس کے نیچے کتے کا کارکن مسلمانوں اگر قیامت کے دن رسول اللہ کے دربار میں صدیق اکبر نے یہ کہہ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں نے تو بیٹی بھی تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی میں نے تو ٹاکیوں کے کپڑے تیری عزت کے لیے پہن لیے تھے پاکستان میں میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے کارٹون لکھے رہے مولوی سویا رہا پیر سویا رہا چودھری سویا رہا حکمران سویا رہا بتا قیامت کے دن کیا جواب دے گا ہم تو اپنی عاقبت کے لیے پیغمبر کے دین کے لیے ان کتابوں پر احتجاج کرتے ہیں حکمرانوں ان کو ضبط کرو ان مصنفین کو سزا دو سزائے موت منظور کرو تم نے فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی بنائی اس کے دو اجلاس ہوئے اس کمیٹی نے سفارش کی کہ واقعی یہ کتابیں قابل انعام ہیں ان کے مصنفوں کو سزائے موت دو لیکن حکمرانوں تم نے وہ قانون بھی پاس نہیں کیا اب ہم نے آخری حربے کے طور پر ناموس صحابہ کا بل اسمبلی میں پیش کیا ہے کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے اسے سزائے موت دو یہ پاس پیش کیا ہے یا نہیں ہم نے اتمام حجت کیا ہے ہم نے رسول اللہ کے سامنے قیامت کے دن کیا جواب دینا ہے اس لیے راستہ بنایا ہے مولانا اعظم طارق صاحب کو قومی اسمبلی میں بل پیش کر کے کرنے کے لیے سپاہ صحابہ نے کہا ہے 45 اراکین اسمبلی نے دستخط کر دیے ہیں ہم نے اپنا فرض پورا کیا ہے وہ اسمبلی منظور کرے گی ہم تب بھی کامیاب ہیں نہیں منظور کرے گی ہم تب بھی کامیاب ہیں لیکن یہ یاد رکھو جو اسمبلی کا ممبر ناموس صحابہ کے بل کی مخالفت کرے گا آئندہ الیکشن میں سپاہ صحابہ اسے جیتنے نہیں دے گی یہ یاد رکھو میرے بھائیو ہمارا شیعہ کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ میں اپنے بریلوی بھائیوں سے کہتا ہوں دیوبندی بھائیوں سے کہتا ہوں آل حدیث بھائیوں سے کہتا ہوں، مسلمانوں آؤ، چھوٹے چھوٹی لڑائیوں کو چھوڑ دو، کوئی مولوی نہیں مانتا تب بھی چھوڑ دو، کوئی پیر نہیں مانتا تب بھی چھوڑ دو، کوئی چودھری نہیں مانتا تب بھی چھوڑ دو، آؤ ابو بکر کی خلافت پر اکٹھے ہو جاؤ، آؤ فاروق اعظم کی عدالت پہ جمع ہو جاؤ، آؤ عثمان غنی کی شرافت پہ جمع ہو جاؤ، آؤ علی المرتضیٰ کی شجاعت پہ جمع ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اگر ان پر نہیں ہوتے آگے جاؤ، حضرت پیرانِ پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب غنیت الطالبین پر جمع ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ حضرت خواجہ غلام حسن سواد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پیر گزرے ہیں لیا کے علاقے، کئی سالوں کی بات ہے، بہت دور کی بات نہیں، خواجہ غلام حسن سواد رحمت اللہ علیہ ان کے ملفوظات کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں، پاکستان بننے سے پہلے میاں والی کی عدالت ایک انگریز عدالت، ہندوؤں نے یہ مقدمہ درج کرایا، دعویٰ دائر کیا کہ یہ خواجہ غلام حسن سواد یہ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر زبردستی مسلمان بنا رہا ہے، اس لیے اس کو روکا جائے گا، جج جو تھا عیسائی تھا اس نے خواجہ غلام حسن سواد رحمۃ اللہ علیہ کو عدالت میں رکھا اور کہا کہ خواجہ صاحب تم زبردستی لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہو، ہندوؤں آیا تھا میرے خیال لوگ اپنی خوشی سے مسلمان رہے، انہوں نے کہا نہیں تم زبردستی کلمہ پڑھا رہے ہو، خواجہ صاحب نے کہا چلو میں اور لوگوں کو تو زبردستی کلمہ پڑھا رہا ہوں، تجھے کس نے کلمہ پڑھایا؟ جج سے کہا، اور ان کی یہ کرامت کہ اسی وقت جج کلمہ پڑھنے لگے، انہوں نے کہا لوگوں کو تو زبردستی میں نے کلمہ پڑھایا، تجھے کس نے کلمہ پڑھایا؟ جب یہ کہا تو اسی وقت جج کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو خواجہ صاحب اس کو مسلمان کر کے باہر آئے، پھر ایک آدمی نے کہا خواجہ صاحب اتنے ہندوؤں کو مسلمان کیا، عیسائیوں کو مسلمان کیا، تو شیعہ کو مسلمان کیوں نہیں بنا؟ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ ہر انسان کے اندر ایک ایمان کی چنگاری ہوتی ہے، یہ جو کافر ہیں ان کی ایمان کی چنگاری مرجھا جانا، جب میں توجہ کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو وہ مرجھائی ہوئی چنگاری پھوٹ پڑتی وہ اگنے لگتی ہے، لیکن شیعہ کے اندر جو یہ چنگاری ایمان کی وہ مرجھائی نہیں ہے، وہ صحابہ کو گالی دینے کی وجہ سے جل گئی اور جلی ہوئی چنگاری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ ملفوظات ہیں کہ جو شخص صحابہ کو گالی دیتا ہے وہاں ایمان نہیں رہتا، وہ جل جاتی ہے، مسلمانوں سپاہ صحابہ کا کچھ موقف سمجھ میں آیا؟ جس ملک میں فاروق اعظم کا پتلا جلایا جائے، ہائے جس ملک میں فاروق اعظم کا پتلا جلایا جائے وہاں سیلاب نہیں آئیں گے، عذاب نہیں آئے گا، کون فاروق اعظم جس کو کعبے میں کھڑے ہو کر رسول اللہ نے مانگا اور اللہ سے مانگا تھا، کس سے مانگا تھا؟ اس فاروق اعظم کا پتلا عرف والا میں جلایا گیا، اور جب ملزموں کو پکڑا گیا تو انہوں نے کہا جی یزید کا پتلا جلایا، نعرے فاروق اعظم کے خلاف رکھ رہے، نام فاروق اعظم کا لکھا رہا، فاروق اعظم کا پتلا جلایا گیا، حکمران نہیں بولے، نواز شریف کا پتلا جلایا جائے، وزیر اعلیٰ کا پتلا جلایا جائے تو تمہاری چیخیں نکل جائیں، اور ملک وال میں پتلا نہیں جلایا گیا، وہیں صاحب سٹیج پر کھڑے اور ایک لڑکے نے سٹیج سے میک چھین لیا وہیں صاحب سے، اور میک چھین کر وہیں صاحب کے خلاف نعرے مارے، سبحان اللہ، میں آخیا اور کسی نے انہوں نے کی کرنی، آپ ہی انہوں ہوئی جاتی ہے، وہیں صاحب سٹیج تو لتھے ہیلی پیڈ وال پجے تے مجمع پیچھے پیچھے، ہیلی کاپٹر بیٹھے تو مجمع بھی پہنچ گیا، وہ نہ روڑے مارے جہاز تھے اور پیلٹ کا ہاتھ زخمی ہو گیا، پارے کمنگا ہو گیا جہاز کا، اگر تم نے اس ملک کے نظریے کے مطابق صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا لحاظ نہ کیا تو تمہاری عزتیں بھی خاک میں مل جائیں گی، مل جائیں گی یا نہیں؟ حکمرانوں سوچو، ایک وزیر سود کی حمایت میں بیان دے رہا، ایک وزیر شریعت کی بات کر رہا، ایک علماء کے خلاف بیان دے رہا، ایک دین کا مذاق اڑا رہا،
اور تم خود کہتے ہو اسلام کے چیمپئن حکمرانوں، یہ بات یاد رکھو، وزیر اعظم صاحب یہ یاد رکھو، کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا، اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں، طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں۔ اس وقت کو یاد تھا سیلاب زدگان کے لیے جو تم نے مذاق اڑایا ہے جنگ میں، کہ بیلدار ایک قطار میں کھڑے کر دیے، یوٹیلٹی سٹور سے ان کو آٹے کے تھیلے لا کر دیے، اور جب ویڈیو فلم بن گئی تو تھیلے واپس یوٹیلٹی سٹور کو پہنچا دیے۔ یار ایسا تو کبھی نہیں ہوا، ایسا کرے اوتھے وزیر اعظم صاحب اوتھے آئے ہر کئی موتی، تو ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین کہتا جی 7 لاکھ روپیہ میں خرچ کر چکا ہوں ان غریبوں میں، تو وہی ضلع کا ایک افسر بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے کوئی پیسہ نہیں کر دیا۔ وزیر اعظم صاحب ناراض ہو کر چلے گئے، یہ تھے تسی مدد کر رہے ہوتے۔ اور جیلم میں کیا ہوا کہ منگلا جھیل کا دروازہ، 2 دروازے اٹھا کر سارا ڈیم تم نے کھول دیا، اور دریائے جہلم کے درمیان میں ایک جزیرہ تھا جس میں 400 آدمی آباد تھے، رات کو 2 بجے تم نے ان کو بتائے بغیر دروازے اٹھائے، اور صبح کو نہ بستی بچی نہ لوگ بچے۔ آئے تم شرم سے ڈوب کر نہیں مر جاتے حکمرانوں؟ جس طرح تم نے بغیر بتائے دروازہ اٹھایا، تمہارے اقتدار کا دروازہ خدا اس طرح اٹھائے گا کہ تمہیں پتہ نہیں چلے۔ حکمرانوں سوچو تم لوگوں کو کیا جواب، قیامت کے دن کیا جواب، اسلام کا نام لے کر حکومت کرتے ہو؟ مولانا اعظم طارق کو اسمبلی میں گرفتار کر لیا جانے سے پہلے، کیا خطرہ تھا؟ بے نظیر نے تمہارے منہ پر تماچا مارا اور بائی کاٹ کیا، اس کے لیے کوئی بات نہیں، اور مولانا اعظم طارق صاحب نے کہہ دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ ایرانی صدر کو ہم سالس بھی مانتے ہیں، حالانکہ ہمارے کئی لوگوں کو اس رائے سے اختلاف تھا، لیکن میں نے کہا آج ہم یہ بھی بات کر کے امت کو بتا دیں کہ ہم جھگڑالو نہیں ہیں۔ میں نے کہا ایرانی صدر کہتا ہے میں تو روشن خیال ہوں، میں تو صحابہ کو برا نہیں کہتا، اگر نہیں کہتے تو آؤ سالسی کرو، ابو بکر عمر کو کافر کہا ہے خمینی نے، بتاؤ اس کا کیا جواب ہے، کرو سالسی، لاؤ درمیان میں ٹیبل پر بیٹھو، ہماری بات مانو۔ اتنی بڑی غصت کا ہم نے مظاہرہ کیا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی سپاہی صحابہ اور شیعہ یہاں بیٹھ کر مسئلہ حل کریں، تم ایران سے صحابہ کے خلاف کتابیں پاکستان بھیجو اور ہم مسئلہ یہاں کیسے حل کریں۔ ایران کا لٹریچر جب تک بند نہیں ہوگا، جب تک پاکستان کا شیعہ صحابہ کے خلاف کتابیں چھاپنا بند نہیں کرے گا، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت سپاہ صحابہ کے 8 سال کے بچے سے 80 سال کے بوڑھے تک شیعہ کے کفر کو اعلان کو روک نہیں۔ مسلمانوں، سپاہ صحابہ کا موقف سمجھ میں آیا ہے آپ کو؟ کوئی بات پلے پڑی ہے؟ سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے؟ سپاہ صحابہ کے یونٹ بناؤ گے؟ سپاہ صحابہ کے پرچم لہراؤ گے؟ جو سپاہ مرانے ضرور، جو سپاہ صحابہ کے ساتھ مل کر اس سپاہ صحابہ کے پلیٹ فارم پر سپاہ صحابہ کا ساتھ دے گا، یونٹ بنائے گا، پرچم لہرائیں گے، دونوں ہاتھ کھڑا کر کے وہاں آپ پرچم لہراؤ، یہ بھی جہاد ہے، آپ کیسٹ مولانا حق نواز کی پھیلاؤ، یہ بھی جہاد ہے، ٹھیک ہے؟ اس تحریک میں آپ ہمارا ساتھ دو رہے، کالجوں میں، سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، تو میں ایسا کرنا کہ کوئی جگنو، کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔
جانشین امیر عظیمت، سرمایہ اہل سنت، قائد سپاہ صحابہ علامہ ضیاء الرحمان صاحب فاروقی، سرپرست اعلیٰ سپاہ صحابہ پاکستان، خطاب فرما رہے تھے۔ کیسٹ ملنے کا پتہ پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر 84، پہلی منزل کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ فون نمبر 5678123۔